سنیچر 3 نومبر کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ پاکستان میں حکومت اور مظاہرین کے درمیان معاہدے کے بعد حالات معمول کی طرف لوٹتے ہوئے، مگر آسیا پی بی کے وکیل ملک چھوڑنے پر مجبور۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق سیف الملوک خود جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو لائف تھریٹس تھیں، وہ یہاں رہ نہیں سکتے تھے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے آسیا بی بی کی بریت کے خلاف احتجاج ختم کرنے کے اعلان کے بعد ملک میں معمولات زندگی بحال ہو گئے ہیں۔ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان گزشتہ شب طے پانے والے معاہدے کی تفصیلات کے ساتھ خدائے نور ناصر۔
تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت آسیا بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے گا، اور آسیا بی بی کے مقدمے میں نظر ثانی کی اپیل پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی، جس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے ملک بھر میں اپنے احتجاج اور دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ تحریک کے سربراہ خادم حسین رضوی نے اپنی خطاب میں کہا کہ انہیں قوی امید ہے کہ آئندہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔
ادھر آسیا بی بی کے وکیل سیف الملوک بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا اور وہ زندہ رہ کر آسیا بی بی کی قانونی جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بھمبر سیکٹر میں بھارتی فوج نے شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے فائرنگ کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ان دنوں چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ آج پاکستان اور چین نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ظفر سید۔
پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعاون کے 15 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب چین کے گریٹ ہال میں منعقد ہوئی، جہاں وزیر اعظم عمران خان اور چین کے پریمیئر لی کی چیانگ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر پاک چین وزرائے خارجہ سطح کے اسٹریٹیجک مذاکرات کے لیے دستاویز پر دستخط ہوئے۔ اس کے علاوہ چین کی اکیڈمی آف سائنسز، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سمیت پولیس، پاکستان سے غربت کے خاتمے اور دونوں ملکوں میں زراعت، اقتصادی و تکنیکی تعاون سمیت مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔
جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق کی دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں تدفین کر دی گئی ہے۔ مولانا سمیع الحق کو گزشتہ شام راولپنڈی میں ان کی رہائش گاہ پر ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف تمام پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جو 2015 کے ایٹمی معاہدے کے تحت معطل کر دی گئی تھیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکی وقار کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ نازش فیض۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کا یہ سخت ترین مرحلہ ہوگا، اور ان پابندیوں کی زد میں ایران کے ساتھ ساتھ وہ ممالک بھی آئے ہیں جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ توانائی، بیرونی تجارت اور بینکنگ کے شعبوں میں ان سخت اقتصادی اور مالیاتی پابندیوں کا اطلاق 5 نومبر کو ہوگا۔ روس نے ایران کو ان پابندیوں کے عائد ہونے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے میں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ تاہم امریکہ نے 10 ممالک کو ایران سے تیل خریدنے کی اجازت دے دی ہے۔ ان ممالک میں جنوبی کوریا، جاپان اور انڈیا شامل ہیں۔
مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک داخلی حملے کے دوران ایک امریکی فوجی ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور افغان مسلح فورسز کا رکن تھا۔ استنبول میں موجود سعودی قونصل خانے میں صحافی جمال خشوگجی کے قتل کے ذمہ داروں کے تعین کے حوالے سے گتھیاں ابھی تک الجھی ہوئی ہیں۔ اس تناظر میں ترک صدر کا ایک بیان سامنے آیا ہے، جانتے ہیں رضا ہمدانی سے۔
ترکی کے صدر طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ سعودی ولی عہد نے جمال خشوگجی کے قتل کا حکم دیا ہو، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم سعودی حکومت میں اعلیٰ سطح پر دیا گیا تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ سے بات کرتے ہوئے طیب اردوغان نے کہا کہ ترکی استنبول میں سعودی قونصل خانے میں صحافی جمال خشوگجی کے قتل کے محرکات سے آنکھیں بند نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے اس واقعے کے حوالے سے کئی بار اپنا بیان تبدیل کیا، لیکن اس امر سے انکار کرتا رہا کہ سعودی بادشاہ کو اس قتل کا کوئی علم ہے۔
روسی حکومت کے مطابق افغانستان میں قیام امن کے مذاکرات 9 نومبر کو ماسکو میں ہوں گے. اس میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندے شریک ہوں گے. روس کی وزارت خارجہ کے مطابق ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ قطر میں طالبان کے دفتر سے نمائندے اعلی سطح کے بین الاقوامی امن اجلاس میں شریک ہوں گے، لیکن افغان حکومت نے ابھی تک اپنی شمولیت کی تصدیق نہیں کی ہے. ترقی پذیر ملکوں کی تنظیم G8 کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ترکی میں ہو رہا ہے. ترکی کی وزارت خارجہ کے مطابق اجلاس میں 2017 میں استنبول سربراہ کانفرنس کے فیصلوں پر عمل درآمد اور رکن ملکوں کے درمیان مؤثر رابطوں کے فروغ کے طریقوں پر غور کیا جائے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
رول ساؤنڈ کیمرہ ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ بی بی سی.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. توہین رسالت کے مقدمے میں آسیہ بی بی کے وکیل ایڈوکیٹ سیف الملوک ہفتے کو اپنے خاندان سمیت بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں. خبر رساں ادارے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے سیف الملوک نے بتایا کہ ان کے لیے پاکستان سے باہر جانا ناگزیر ہو گیا ہے. آسیہ بی بی کی سزائے موت کا فیصلہ تبدیل کرنے کے خلاف 3 دن تک ملک میں جاری رہنے والے مظاہروں کے بعد حکومت نے مظاہرین کے ساتھ معاہدہ کیا، جسے ناقدین نے آسیہ بی بی کے لیے ڈیتھ وارنٹ قرار دیا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے معاہدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آسیہ بی بی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات لے گی. حکومت اور مظاہرہ کرنے والی جماعت تحریک لبیک کے درمیان معاہدے کے بعد حالات زندگی معمول کی طرف آ رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے میں نے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے لاہور میں نامہ نگار عمر دراز سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ معاہدے کے بعد صورتحال کیسی ہے.
خالد، اب کافی زندگی نارمل کی طرف آ رہی ہے. جو کہ سڑکیں بند کی گئی تھیں وہ اب کھول دی گئی ہیں، تو اس کے اوپر ٹریفک بھی معمول کے مطابق چل رہی ہے. اس کے بعد ایک آدھ مقام لاہور میں ایسا ہے جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کا ایک فیکشن جو ہے، جسے مولانا جلالی ہیڈ کرتے ہیں، وہ ابھی بھی داتا دربار کے پاس کچھ لوگ جمع ہیں، وہ بیٹھے ہیں، مگر وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے. موٹر وے بھی کھول دی گئی ہے اور ٹرینیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں، ٹرینیں چلنا شروع ہو گئی ہیں.
اچھا، یہ جو دھرنا ہوا اور پھر معاہدہ ہوا حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان، اس پر عوام کا کیا رد عمل ہے؟
اس پر یہ جو پورا معاملہ ہے، اس پر لوگ جو ہیں وہ واضح طور پر ایسے بات کرنے سے تھوڑا کتراتے ہیں. یہ انہی مذہبی جماعتوں کے کارکنان جو تھے وہ زیادہ تر اس حوالے سے بات کرتے تھے کھلے عام، لیکن اگر اب عام آدمی اسے بات کریں تو وہ اس پورے معاملے پر ہی اپنی رائے دینے کے حوالے سے تھوڑے جھجکتے ہیں اور وہ نہیں بتاتے کہ کیا ہے. مگر جو سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آیا یا ویسے جو ایک عمومی رائے پائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ شاید گورنمنٹ نے ان کی تمام شرائط مان لی اور اس طرح انہوں نے ایک دفعہ پھر گیو ان کیا کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہی مان لیا گیا اور گورنمنٹ کی رٹ جو ہے اس کو شاید قائم نہیں کیا گیا.
اچھا عمر، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ حکومت نے ان کی ڈیمانڈز، ان کے مطالبے مان لیے، یہ بتائیے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے کیا یہ قابل عمل بھی ہے؟
ایک وفاقی وزیر جو کہ حکومتی وفد کا حصہ تھے، جس نے تحریک لبیک کی قیادت سے ملاقات کی اور ان سے مذاکرات کیے، ان سے ہم نے پوچھا کہ اس میں کیا ایگزیکٹلی ڈیمانڈز کیا تھیں ان کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شروع میں بات چیت ناکام ہوئی اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو پرانا ایک دھرنا انہوں نے فیض آباد میں اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر دیا تھا، وہاں پر جو ان کے خلاف کچھ قانونی کارروائی ابھی پینڈنگ تھی وہ ختم کی جائے، ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ مکمل ختم کیے جائیں. جس پر کہ حکومتی وفد کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کی حکومت میں نہیں ہوا، اس لیے وہ اس کے اوپر کچھ کر نہیں سکتے. تو اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ یہی جو ان کی ڈیمانڈس تھیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گی کہ اگر ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی جائے، جو کہ کر دی گئی ہے، تو یہ معاہدہ کا حصہ بنا. اسی طرح جو ایک اور بات جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کا نام جو ہے آسیہ بی بی کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالا جائے گا, تو
جی.
حکومت نے کہا کہ اس کے حوالے سے بھی وہ قانونی کاروائی شروع کر دیں گے. تو یہ اب ایسی چیزیں ہیں کہ ریویو پٹیشن تو ان کا حق ہے, وہ ویسے بھی کر سکتے تھے, تو اس میں ویسے بھی گورنمنٹ کا کچھ زیادہ عمل دخل نہیں ہونا تھا, تو وہ تو ایسے ہی ہے. اس کے بعد جو معاملہ ای سی ایل پر ان کا نام ڈالنے کا ہے, اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر واضح طور پر عدالت کا حکم ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے. جب ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے
جی.
تو وہ پھر ان کا نام کیسے ڈالا جا سکتا ہے, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ اس پر عمل ہو پائے گا یا نہیں.
یہ بتائیے کہ آسیہ بی بی کے بارے میں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں, کیا معلومات ہیں اس بارے میں آپ کے پاس؟
یہ ابھی تک افواہیں ہی ہیں. جو سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں گردش کر رہی تھیں اس حوالے سے, کچھ ویسے باتیں بات چیت بھی چل رہی تھی, لیکن اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آئی ہے نہ کسی اور ذریعے سے سامنے آئی ہے. ہم نے جو آسیہ بی بی کے وکیل تھے ان سے بھی پوچھنے, سیف الملوک جو ہیں ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کی, مگر انہوں نے جواب نہیں دیا. اور آج مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق سیف الملوک خود جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اور ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے وہ انہوں نے ایک جو ہے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی جو ہے اس سے بات چیت کی, اور اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ ان کو لائف تھریٹس تھیں, وہ یہاں رہ نہیں سکتے تھے اس لیے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اور وہ شاید یورپ کی طرف چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر اس کے اوپر کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ کیا وہ واقعی چلی گئی ہیں یا وہ ادھر ہی ہیں.
لاہور سے ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے نامہ نگار عمر دراز. اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے لاہور میں تجزیہ کار صباحت زکریا سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ جو معاہدہ کرنے کی روایت ہے ایسے گروہوں کے ساتھ جو دھرنے دیتے ہیں یا تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں, تو کیا ریاست کا ان کے سامنے یوں گھٹنے ٹیکنا اور ہر بار جھک جانے کا کیا نتیجہ ہوگا؟
دیکھیے, یہ تو ایک جیسے آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ایک سلسلہ ہے, تو اس سلسلے کو جب جس طرح سے ہر دفعہ جو گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں تو اگلی دفعہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ زور و شور کے ساتھ بڑھ کر ایسی آئیڈیالوجیز, ایسی جماعتیں جو ہیں یہ لوگ بڑھ کر آگے آتے ہیں, کیونکہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی جہاں تک اسٹریٹ پاور اور اس قسم کی چیزوں کا تعلق ہے. تو یہ تو درست ہے, مگر میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو کرٹیسزم لیول کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر, وہ شاید اس پرٹیکولر کیس میں اتنا زیادہ میرے ذہن میں وارنٹڈ نہیں ہے جتنا یہ کہ جو ہم نے پہلے الاؤ کیا ہے اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے اس سچویشن کو, اس کے اوپر غور کرنا زیادہ ضروری ہے, اور اس پرٹیکولر کیس کے اوپر صرف فوکس کرنا جو ہے وہ شاید شارٹ سائٹڈ ہے.
لیکن پہلے تو جس طرح کا موقف اختیار کیا گیا حکومت کی طرف سے, وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا اور اس کے بعد جو یہ معاہدہ ہوا, تو کیا وجہ ہو گئی کہ ان کو یہ ایک طرح سے مفاہمت یا معاہدہ کرنا پڑا؟
وہ کیونکہ وجہ تو سامنے ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر اس قسم کا جو مذہب سے جس بھی چیز کا تعلق ہو, جو جس جہاں پر بھی نام جو ہے وہ مذہب کا استعمال کیا جائے, وہاں پر حکومتوں کے لیے, کسی قسم کی بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹرولی سٹینڈ لینا. تو عمران خان کی جو سپیچ تھی, جو پرائم منسٹر کی سپیچ تھی, وہ ڈیفینیٹلی بولڈ تھی, اور اس میں انہوں نے ایسے جملے کہے جو شاید عام طور پر سننے کو نہیں ملتے, لیکن وہ ایسا ہی دکھائی دیا الٹیمیٹلی کہ وہ ایک تھریٹ کے طور پہ تو استعمال کیے گئے شاید, لیکن اس کا کوئی الٹیمیٹلی نتیجہ نہیں نکالا گیا. مگر شاید اس کو ایک صرف تھریٹ کے طور پہ ہی پرسیو کیا جا سکتا ہے, شاید اس سے آگے کچھ کرنا پاسبل ہے بھی نہیں جب تک آپ ایک ملٹی پرانگ اسٹریٹجی نہ لے کر سامنے آئیں جو کہ ان جماعتوں, اس قسم کی آئیڈیالوجیز کو انڈر مائن کرے, ان کی سوچوں کو غور سے ان کے اوپر بحث کی جائے, ان کے اوپر لوگوں کو الاؤ کیا جائے کہ وہ گفتگو کر سکیں, میڈیا جو ہے وہ پروگریسو باتوں کے اوپر, ٹالرنس کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرتا دکھائی دے. आपकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको ऐसा बनाया जाए कि बच्चे जो हैं वो उनको बताया जाए कि दुनिया के आगे बढ़ने के हालात कैसे होते हैं, उनके तकाजे क्या होते हैं. तो जब तक ये सब कुछ मल्टी प्रॉन्ग तरीके से नहीं किया जाएगा तो आप एक दिन आकर किसी के ऊपर क्रैक डाउन करके स्टेट में उनको मार्टर बना के उनको और भी ज्यादा वॉइस जो है उनकी बढ़ा के ये नहीं पॉसिबल.
इस माहदे से पहले जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एक इमेज बन रहा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग मज़बूत एक लीडर हैं, तो उस इमेज को कितना नुकसान पहुंचा है इस माहदे के बाद?
मुझे तो नहीं अंदाज़ा कि उनके बारे में ये इमेज था कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, बल्कि जहां तक हमने देखा जो उनकी पोलिटिकल कैंपेनिंग थी उसमें तो वो काफ़ी हद तक जो है उन्होंने हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया.
जी, लेकिन हम सिर्फ इस जो उन्होंने खिताब किया और एक तरह से एक बोल्ड जो है कदम उठाया और जो है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक मजबूत लीडर्स बनकर सामने उभरे हैं और ये है कि वो इस तरह घुटने नहीं टेकेंगे.
मेरे ख्याल है कि ये कहा तो ये बहुत गया और सोशल मीडिया में भी और जनरली भी ये बहुत उस वक्त जो है वो एक रिएक्शन था कि बहुत मजबूत तकरीर थी और उन्होंने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे साबित किया है. लेकिन अगर आप तकरीर को गौर से सुने तो मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत सी अपीजमेंट उसी किस्म की मौजूद थी जो कि एक जनरल जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है हमारे लीडर के साथ, जो कि बहुत ही रेयरली स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टांस लेते हैं इस किस्म की चीज़ों के खिलाफ. तो उन्होंने भी हाथ जोड़कर ऑलमोस्ट अपील की, उन्होंने कहा मैं आपसे अपील करता हूँ मैं. उसके अलावा उन्होंने दिनेश कार्टून का हवाला दिया अपने यूरोपियन यूनियन ने जो क्या किया और इस्लाम के हवाले से कि हमने कितना जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता अब ब्लास्फेमी को, खासतौर पर इस्लाम के हवाले से ब्लास्फेमी को. तो मेरा तो ख्याल है कि उस स्पीच में भी जो है वो काफी हद तक अगर आप गौर से उसको देखते तो उसके अंदर और सुनते जो लोग हम आए, हालांकि बहुत से तबसरा नगारों ने जो है उसको बहुत पॉजिटिवली लिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके अंदर भी काफी कुछ मौजूद था ऑलरेडी जो कि शो कर रहा था कि उसके घर जो है वो बहरहाल कॉरिडोर ऑफ पावर में मौजूद है किसी भी ऐसी पार्टी, किसी भी ऐसी जमात, किसी भी ऐसे इंडिविजुअल का जो कि इस्लाम का नाम लेकर चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करे.
ये थीं लाहौर से द न्यूज़ ऑन संडे की डिप्टी एडिटर सबाहत ज़करिया. सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगजी के कत्ल के बाद पहली बार तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने सऊदी हुकूमत पर इसके कत्ल का बराह रास्त इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि तुर्की को इस बात का इल्म है कि सहाफ़ी के कत्ल का हुक्म सऊदी हुकूमत के आला ओहदेदार की जानिब से दिया गया था. तहम तुर्क सदर को सऊदी वलीअहद शाह सलमान के इस कत्ल में मुलव्वस होने का यकीन नहीं है. बीबीसी के नामा निगारों के मुरासलों पर मबनी रिपोर्ट पेश कर रही हैं नाजिश फैज़.
अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट से इजहार ख्याल में तैयब उर्दवान ने कहा कि तुर्की इस्तंबुल में सऊदी काउंसिल खाने में सहाफ़ी जमाल खशोगजी के कत्ल के मुहरकात से आंखें बंद नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने इस वाक्य के हवाले से कई बार अपना बयान तब्दील किया लेकिन हमेशा इस अमर से इनकार करता रहा कि सऊदी बादशाह को इस कत्ल का कोई इल्म है. तुर्क प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस हफ्ते के आगाज में दावा किया था कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगजी को सऊदी काउंसिल खाने में 2 अक्टूबर को दाखिल होते ही गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था. तहम गुज़श्ता रोज़ तुर्की के एक आला अहलकार और सदारती मुशीर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जमाल खशोगजी के जिस्म के टुकड़े करके तेजाब में तहलील कर दिए गए हैं. इनके मुताबिक इस मामले का मुंतकी नतीजा यही उखस किया जा सकता है कि जिन लोगों ने सऊदी सहाफ़ी को हलाक किया उन्होंने इनके जिस्म को ख़त्म कर दिया ताकि कोई सुराग बाकी न रहे. तहम अभी तक ऐसे कोई फॉरेंसिक सबूत फराहम नहीं किए गए कि इनके जिस्म को तेजाब में तहलील किया गया. तुर्की के सदारती मुशीर का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब जमाल खशोगजी के मंगेतर खतीजा चंगेज ने आलमी रहनुमाओं से अपील की है कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए. खतीजा चंगेज ने अपने एक और बयान में जमाल खशोगजी की लाश से मुतालिक हकीकत सामने लाने पर जोर देते हुए कहा
میں جمال کے عزیز دوستوں سے کہنا چاہوں گی کہ اگرچہ جمال کے قاتل کو ایک ماہ مکمل ہو چکا ہے مگر ابھی تک ان کے چاہنے والوں کو ان کی لاش نہیں دی گئی ہے اور ان کی آخری رسومات بھی ابھی تک ادا نہیں کی گئی ہیں۔ اسلامی شاعر کے مطابق کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مرنے والے کے بعد اس کی لاش تو اس کے پیاروں کو دے دیں، اور ابھی تک اتنا نہیں ہو سکا۔ ہمارا درد اب بھی ویسے ہی تازہ ہے جیسا کہ پہلے دن تھا۔
گزشتہ روز واشنگٹن میں جمال خشوگچی کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل سے منسلک ڈینیل بولسن نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
آج ہم جمال خشوگچی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، مگر ہم یہاں اس لیے بھی جمع ہوئے ہیں تاکہ سعودی حکام کو ایک پیشکش کر سکیں، کیونکہ سعودی عرب کو سخت رہنمائی کی ضرورت ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ان کے پاس انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کے لیے پیغام ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس آج ان کے لیے پیغام ہے۔ کافی عرصے سے سعودی عرب اس تاثر کے تحت کام کر رہا ہے کہ ہر قسم کے قوانین دوسروں کے لیے ہیں۔
خشوگچی سعودی حکمرانوں کے بڑے ناقدین میں سے تھے جنہیں استنبول میں سعودی عرب کے سفارتخانے میں قتل کیا گیا۔ اس سے پہلے میڈیا اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلیمان نے امریکہ کو بتایا تھا کہ ان کے نزدیک قتل کیے گئے صحافی جمال خشوگچی ایک خطرناک اسلامی شدت پسند ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے داماد اور نیشنل سیکیورٹی کے مشیر جان بولٹن سے وائٹ ہاؤس میں ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں سعودی ولی عہد نے کہا تھا کہ جمال خشوگچی اسلامی شدت پسند تنظیم اخوان المسلمین کے رکن تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ ٹیلی فون جمال خشوگچی کے لاپتہ ہونے کے ایک ہفتے بعد 9 اکتوبر کو کی گئی تھی۔ سعودی ولی عہد نے اطلاعات کے مطابق وائٹ ہاؤس پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امریکہ سعودی اتحاد کو قائم رکھے۔ دوسری جانب جمال خشوگچی کے خاندان کی جانب سے واشنگٹن پوسٹ کو جاری کیے جانے والے بیان میں اس بات کی تردید کی ہے کہ جمال خشوگچی اخوان المسلمین کے رکن نہیں تھے، اور انہوں نے خود حالیہ برسوں میں متعدد بار اس کی تردید کی تھی۔
سعودی صحافی جمال خشوگچی کے قتل کی تفتیش کی متعلق تفصیلات بتا رہی تھیں نازش فیض۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع آوران سے تعلق رکھنے والی دو خواتین نے کوئٹہ شہر میں علامتی بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ وہ بھوک ہڑتال گزشتہ 2 سال سے لاپتہ طالب علم رہنما شبیر بلوچ کی بازیابی کے لیے کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شبیر بلوچ کو سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سیما بلوچ اور زرینہ بلوچ 600 کلومیٹر دور آواران سے ایک چھوٹے بچے کے ہمراہ اس امید کے ساتھ کوئٹہ آئی ہیں کہ ان کی بات سنی جائے گی۔ دونوں خواتین نے کوئٹہ میں ایک ہفتے کے لیے طالب علم رہنما شبیر بلوچ کی بازیابی کے لیے علامتی بھوک ہڑتال شروع کر رکھی ہے۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ میں سیما بلوچ نے بتایا کہ شبیر بلوچ کو ضلع کیج کے علاقے گورکوپ سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ انہوں نے اس کا الزام سیکورٹی فورسز پر عائد کیا۔
آواران کے ہیں، وہ تربت میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے تھے گورکوپ میں، اسے دوران آپریشن لاپتہ کر دیا گیا۔
سیما شبیر بلوچ کی بہن جبکہ زرینہ ان کی بیوی ہیں۔ سیما کا کہنا ہے کہ 2 سال سے گمشدگی کے باعث ان کا پورا خاندان ایک اذیتناک صورتحال سے دوچار ہے۔
4 اکتوبر 2016 کو، آج 2 سال سے اوپر ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ اپنی پریشانی بیان نہیں کر سکتے کہ ہم کس حال میں ہیں، کیا گزر رہا ہے، میرے ماں باپ، بھائی بہن، بس کیا کہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بس ہم مر رہے ہیں، ایسے جی نہیں رہے، صبح شام ایسے ہم مر رہے ہیں۔
سیما نے بتایا کہ شبیر بلوچ کا مقدمہ درج کرانے کے لیے وہ ضلع کیج کے متعلقہ حکام کے پاس گئے، لیکن انہوں نے سیکورٹی فورسز کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا۔
وہ کہہ رہے تھے کہ نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کریں تو ہم کریں گے، لیکن زرینہ نے کہا کہ میرے آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کو اٹھا کر لاپتہ کر دیا، تو ہم کیسے نامعلوم کے خلاف کریں۔ تو پھر اس نے کہا ہم ایف سی کے خلاف ایف آئی آر نہیں کریں گے۔ ابھی ہم 2 مہینے پہلے واپس گئے تو پھر یہی دہرایا انہوں نے۔
600 کلومیٹر دور آواران سے کوئٹہ آ کر بھوک ہڑتال کی وجہ سیما بلوچ نے یہ بتائی۔
وہاں پہ ایسے کچھ بھی نہیں، وہاں پر کوئی سننے والا نہیں ہے ہمارے، ہم اسی امید سے یہاں آئے کہ یہاں شاید کوئی ہماری فریاد سن لے۔
بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ بھی بھوک ہڑتالی کیمپ میں موجود تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم حکومتی کمیشن کی ہدایت کے باوجود شبیر بلوچ کی گمشدگی کا مقدمہ تاحال درج نہیں کیا گیا۔
تو پھر یہ ہوم ڈپارٹمنٹ والوں کو اس نے حکم دیا کہ آپ ہوم ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے ایف آئی آر کروائیں، لیکن یہ تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوا۔
بھوک ہڑتال پر بیٹھی ان خواتین کا مطالبہ ہے کہ شبیر بلوچ کو منظر عام پر لایا جائے، اگر ان کے خلاف کوئی الزام ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے ورنہ انہیں رہا کیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
یہاں میں بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق کی اپنے آبائی علاقے اکوڑا خٹک میں آج تدفین ہوئی، اس خبر کی تفصیل ہم پروگرام میں آگے چل کر سنیں گے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، پروگرام ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اب سنتے ہیں کھیلوں کی تازہ ترین خبریں شمشاد آفریدی سے۔
دبئی میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے 154 رنز کا ہدف 19.4 اوورز میں حاصل کر لیا۔ پاکستانی ٹیم مسلسل 11ویں بار T20 سیریز جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج 7 میچز کھیلے جائیں گے۔ نمایاں میچوں میں لیسٹر سٹی کا مقابلہ کارڈیف سٹی سے، ایورٹن کا مقابلہ برائٹن سے اور نیو کاسل یونائیٹڈ کا مقابلہ واٹفورڈ سے ہوگا۔ کارڈیف سٹی کے مینیجر نیل وارنک آج لیسٹر سٹی اور کارڈیف کے درمیان ہونے والے مقابلے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آج کا میچ دونوں ٹیموں کے لیے مشکل رہے گا۔ لیسٹر سٹی کے مالک کی ہیلی کاپٹر کریش میں ہلاکت کے بعد آج وہ اپنا پہلا میچ کھیل رہے ہیں۔ بنگلہ دیش اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آج زمبابوے نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی پہلی اننگز میں زمبابوے نے 5 کھلاڑی آؤٹ پر 236 رنز بنائے۔ دوسری جانب کرکٹ میں خواتین کے ورلڈ T20 وارم اپ مقابلوں میں آج پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ کی ٹیم سے ہوگا۔ ٹینس میں پیرس ماسٹرز میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل میں آج راجر فیڈرر کا مقابلہ نوویک جوکوویچ سے ہوگا، جبکہ آسٹریا کے ڈومینک ٹیم کا مقابلہ روس کے کیرن خچانوف سے ہوگا۔ پاکستان کی نوجوان ویٹ لفٹر رابعہ شہزاد آسٹریلیا میں رالف کیشمن اوپن ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کی 55 کلوگرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ اس ایونٹ کا انعقاد نیو ساؤتھ ویلز ویٹ لفٹنگ ایسوسی ایشن نے کیا تھا، جس میں 15 ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز کے آف اسپنر سنیل نارائن اور مڈل آرڈر بیٹسمین عمر اکمل کوئٹہ گلیڈیٹرز میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ بدلے میں پیس بولر راحت علی اور لیفٹ آرم اسپنر حسن علی لاہور قلندرز کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے شمشاد آفریدی۔ یہاں میں آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شائع ہونے والے ایک مضمون کے بارے میں بتاتا چلوں۔ شہ سرخی ہے آسیہ، باجوہ اور خونی لبرل، یہ کالم ہے مصنف اور تجزیہ کار محمد حنیف کا۔ اسے پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ سربین کا نصف آ چکا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے۔
تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف احتجاج ختم کرنے کے اعلان کے بعد ملک میں معمولات زندگی بحال۔ آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بھمبر سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعاون کے 15 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف تمام پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک داخلی حملے میں ایک امریکی فوجی ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا ہے۔ روسی حکومت کے مطابق افغانستان میں قیام امن کے مذاکرات 9 نومبر کو ماسکو میں ہوں گے، جس میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندے شریک ہوں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اسلام آباد سے اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق کی اپنے آبائی علاقے اکوڑا خٹک میں اپنے والد کے پہلو میں تدفین کر دی گئی ہے۔ انہیں گزشتہ روز نامعلوم افراد نے راولپنڈی کی بحریہ ٹاؤن میں چھری کے وار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
نماز جنازہ خوشحال خان ڈگری کالج میں ادا کی گئی، جہاں بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ پشاور اور دیگر علاقوں سے مدارس کے طلبہ اور دیگر افراد نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ آج صبح میت جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں آخری دیدار کے لیے رکھی گئی تھی اور نماز جنازہ کے وقت بڑی تعداد میں لوگ میت کے دیدار کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ نماز جنازہ میں شریک ڈاکٹر اسد اللہ اور شیخ ضیاء الحق نے مولانا سمیع الحق کے قتل کو ایک بہت بڑا سانحہ قرار دیا ہے۔
ملک کی صورتحال پہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی آئین اور الحمدللہ ختم نبوت اور پاکستان کی آئین کا جو آرٹیکل تھا، الحمدللہ انہوں نے ضیاء کے دور میں بھی وہ تحفظ ختم نبوت، وہ آئین جو ہے نا، یہ آرٹیکل آئین کا ایک حصہ بنایا تھا۔ ان کی ایفرٹس اور کنٹریبیوشن اسی آئین کا ایک حصہ ہے۔
علمی دنیا پر تو یہ مصیبت آ گئی کہ ان کی خلا کو پر کرنا صرف اللہ کا فضل سے ہوگا، باقی ملک کے حالات اس سے بہت زیادہ بدتر ہو جائیں گے۔
مولانا سمیع الحق کو گزشتہ روز شام کے وقت بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں واقع ان کے مکان میں نامعلوم افراد نے چھریوں کے وار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تھانہ ایئرپورٹ راولپنڈی میں درج ایف آئی آر کے مطابق مولانا سمیع الحق کے بیٹے حامد الحق نے بتایا ہے کہ وہ جب سفاری ہسپتال پہنچے تو ان کے والد کا جسم زخموں سے چور تھا۔ پولیس کے مطابق مولانا سمیع الحق کے سینے، گردن، پیٹ کے اوپر، ماتھے اور کندھے پر 10 سے 12 زخم تھے۔ پولیس اہلکاروں نے ہمارے ساتھی شہزاد ملک کو بتایا ہے کہ مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے حامد الحق نے لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ فیصلہ ان کا اپنا شرعی حق ہے۔ تھانے میں درج ایف آئی آر میں حامد الحق نے کہا ہے کہ ان کے والد کو اسلام دشمن عناصر نے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا سمیع الحق کے ساتھ ان کے دیرینہ معتمد خاص اور ایک سیکیورٹی گارڈ ہمیشہ رہتے تھے، لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت ایک ملازم مارکیٹ سے سامان لینے گیا تھا اور دوسرا گھر کے باہر موجود تھا۔ حملہور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں، لیکن پولیس کو اب تک ان کیمروں کی فوٹیج فراہم نہیں کی جا سکی۔ مولانا سمیع الحق نے اپنی موت سے ایک روز قبل ہی خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ کے تنگی کے علاقے میں ایک کانفرنس سے غالباً اپنا آخری خطاب کیا تھا اور وہاں موجود حاضرین نے اس اجتماع میں ان سے سیاسی اور جہادی بیعت کا اعلان بھی کیا تھا، یعنی وہ جس سوچ اور نظریات کے داعی تھے آخری وقت تک اس پر عمل پیرا بھی رہے۔ 81 سالہ بابائے طالبان کہلائے جانے والے مولانا سمیع الحق نہ صرف سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ بلکہ دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین بھی تھے۔ عمر کے اس حصے میں بھی سیاسی اور نظریاتی طور پر کافی متحرک اور فعال شخصیت تھے، لیکن ان کی قدامت پسند اسلامی سیاست اور نظریات کا اہم ترین پہلو ان کے اکوڑا خٹک میں قائم درسگاہ دارالعلوم حقانیہ تھی۔ وہ اور ان کے طالب علم اس مذہبی درسگاہ کو بڑے فخر سے یونیورسٹی آف جہاد قرار دیتے تھے۔ پاکستان اور افغانستان میں حکومتوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کئی مرتبہ مولانا سمیع الحق کی خدمات حاصل کی تھیں۔ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن سے پہلے جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس وقت بھی مولانا سمیع الحق کی خدمات حاصل کی گئی تھیں اور اس وقت ان کی نمائندگی مولانا یوسف کرتے تھے۔ اسی طرح افغانستان کی حکومتی وفود نے بھی متعدد مرتبہ ان سے رابطے کیے تھے۔ گزشتہ ماہ بھی افغان حکومت کے ایک وفد نے مولانا سمیع الحق سے ملاقات کی تھی، جس میں ان سے امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے درخواست کی گئی تھی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید سے یونیورسٹی آف جہاد کے چانسلر کہلائے جانے والے مولانا سمیع الحق کے حالات زندگی کے بارے میں پوچھا۔
دیکھیں، ان کی عمر 81 سال تھی، لیکن اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی آخری روز تک وہ کافی متحرک شخصیت تھے۔ ان کا جو سب سے اہم میرے خیال میں کردار رہا ہے پاکستان کے اندر، کہ وہ ایک اہم سیاسی شخصیت بھی رہے ہیں، اور دفاع پاکستان کونسل اور ایم ایم اے جیسی جو مذہبی جماعتوں کے گروپس رہے ہیں ان میں بھی ان کے بانیوں میں سے وہ رہے ہیں۔ تو نہ صرف سیاست میں ان کا کافی اہم کردار رہا، لیکن جو سب سے اس ریجن کی یا خطے کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو اس میں جو ایک اہم کردار تھا وہ ان کے مدرسہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کا تھا، جو کہ قائم تو ان کے والد صاحب نے کیا تھا، لیکن اور خود بھی انہوں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ لیکن جب 70 اور 80 کی دہائی میں افغانستان میں روسی مداخلت ہوئی تو اس وقت سی آئی اے اور آئی ایس آئی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھی ایسی چیزیں جو وہاں ان کی جو وہ پالیسی چلانا چاہ رہے تھے اور روسیوں کو ہرانا چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے ان کو مدد چاہیے تھی۔ تو اس مدرسے نے کافی اہم کردار ادا کیا، جو طالبان تحریک شروع ہوئی کافی اہم رہنما جو ہیں وہ یہاں سے پڑھ کر گئے تھے۔ میں 2003 میں ان کے ایک دستار بندی کی تقریب میں گیا تھا، تو اس وقت بھی کوئی 500-600 طلبہ گریجویٹ کر رہے تھے، تو ان میں سے آدھے جو تھے وہ افغانستان سے تھے۔ اور جو اگر نام لیں آپ تو سب سے بڑا نام جو اس مدرسے سے پڑھ کر گیا تھا وہ جلال الدین حقانی صاحب کا جو نیٹورک ہے وہ بھی یہاں سے فارغ التحصیل ہیں۔ تو کافی اہم اس ریجن اور اس پاکستان کی پولیٹکس میں ان کا ایک کردار رہا ہے۔
یہ بتائیے کہ مولانا سمیع الحق ایک متنازع شخصیت بھی تھے اور انہیں بابائے طالبان بھی کہا جاتا تھا، تو افغانستان اور پاکستان میں ان کی شخصیت اور سوچ جو ہے اس کا کتنا عمل دخل تھا وہاں کے حالات میں؟
دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ ان کا مدرسہ جو تھا وہ کافی کلیدی اس کا کردار تھا، اور جو افغان طالبان کی قیادت تھی وہ سب ان کے کافی معترض تھے اور کافی ان کی عزت کرتے تھے۔ اور اس کا اگر آپ دیکھیں تو ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ افغان طالبان نے بھی ان کی موت پر ایک تعزیتی پیغام جاری کیا ہے اور افسوس کیا ہے اس پر۔ تو ان کا اثر و رسوخ افغانستان میں کافی تھا، طالبان کے اندر اور جو عسکریت پسند حلقے تھے ان کے اندر کافی تھا، لیکن کافی لوگ وہاں پر جو جنگ سے تنگ ہیں اور جو اب چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو 3-4 دہائیوں سے وہاں پر جو حالات ہیں وہ ختم ہوں اور بہتری آئے، تو وہ ان کو اس بات کا دوش بھی دیتے تھے کہ جو جاری جنگ ہے اس کے پیچھے مولانا سمیع الحق جیسی شخصیات ہیں، کیونکہ وہ اب بھی کھل کر یہ کہتے تھے کہ جب تک افغانستان کے اندر بیرونی طاقتیں اور قوتیں اور فورسز ہیں، جسے امریکہ کی طرف اشارہ تھا ان کا، تو وہاں پر جو جہاد ہے وہ جائز ہے۔ تو اس بات سے کافی لوگ ان سے، افغانستان کے اندر جو افغان ہیں وہ کافی ناراض بھی تھے، اور کافی افغان سفیر جو ہیں پاکستان میں تعینات وہ ان سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے۔ پچھلے دنوں افغان علماء کا ایک ڈیلیگیشن بھی ان کے پاس آیا تھا کہ آپ اب کم از کم وہ جو ایک فتویٰ جاری کروانا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جہاد اب غیر اسلامی ہے، اس میں ان کی مدد کریں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ان کو کوئی انہوں نے حمایت دلائی یا اس میں اپنا جو ان کا موقف ہے اس میں کوئی نرمی دکھانے کی کوشش کی۔ تو آخری وقت تک وہ جو افغان طالبان کی سوچ ہے اور جو ان کی سوچ تھی وہ تقریباً ایک ہی رہی۔
یہ تھے اسلام آباد سے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید، جو مولانا سمیع الحق کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے۔ ہارون رشید نے ایک کالم بھی لکھا ہے مولانا سمیع الحق کے بارے میں، جو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے۔ اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ چین نے پاکستان کو مالی امداد فراہم کرنے پر رضامندی کے اظہار کے ساتھ ساتھ معیشت، زراعت،
قانون نافذ کرنے اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں 15 معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان معاہدوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور معاشی تعاون کو مزید وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین عسکری۔
پاکستان کے ساتھ ان معاہدوں پر دستخط کی تقریب آج بیجنگ کے تاریخی گریٹ ہال آف پیپلز میں ہوئی، جہاں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے چینی ہم منصب لی کی کیانگ سے باہمی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور خسرو بختیار نے پاکستان کی جانب سے ان معاہدوں پر دستخط کیے۔ چین اور پاکستان میں طے پانے والے معاہدوں میں اسلام آباد پولیس اور بیجنگ پولیس اور پاکستان کے اعلیٰ تعلیم کے کمیشن اور چین کی اکیڈمی آف سائنسز کے درمیان تعاون کی دستاویزات بھی شامل ہیں۔ پاکستان کو اس وقت تجارتی خسارے کی وجہ سے شدید مالی بحران کا سامنا ہے۔ رواں سال کے آغاز سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 42% کمی ہوئی ہے اور اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر $8 بلین رہ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے گزشتہ مہینے وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور پاکستان کے پرانے اتحادی اسلامی ملک سے $6 ارب کا مالیاتی پیکیج حاصل کیا تھا۔ پاکستان کی حکومت کی کوشش ہے کہ چین اور دوسرے دوست ملکوں سے بھی مالی مدد حاصل کی جائے تاکہ ملک کی مالی مشکلات کو حل کیا جا سکے اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے کم قرضہ لیا جائے۔ پاکستان اور چین کے وزراء اعظم کے درمیان ملاقات کے بعد چین کے نائب وزیر خارجہ کونگ جانگ یو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین اپنی استطاعت کے مطابق ہی پاکستان کو مالی مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اصولی طور پر اتفاق کیا ہے کہ چین کی حکومت پاکستان کو موجودہ مالی مشکلات سے نکلنے میں ضروری مدد اور تعاون فراہم کرے گی، لیکن اس کی تفصیلات اور اس سلسلے میں ممکنہ اقدامات مزید مذاکرات کے بعد طے کیے جائیں گے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ نے اس تاثر کی بھی نفی کی کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت جاری منصوبوں میں کمی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو ان منصوبوں میں مزید اضافہ ہی ہو سکتا ہے۔
چین اور پاکستان چین کی جانب سے پاکستان کو مالی امداد فراہم کرنے پر رضامندی اور دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں اور یادداشتوں کی تفصیلات بتا رہے تھے حسین عسکری۔ اور اب وقت ہوا ہے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو کا۔
انڈیا کے سرکردہ مورخ اور دانشور رام چندر گوہا نے ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس کی طلبہ شاخ کی مخالفت کے بعد گجرات کی احمد آباد یونیورسٹی میں نہ پڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ اکتوبر میں یونیورسٹی نے انہیں آرٹس اینڈ سائنس کے اسکول میں پروفیسر مقرر کیا تھا۔ پروفیسر گوہا کی تقرری کے اعلان کے ساتھ ہی آر ایس ایس کی اسٹوڈنٹ شاخ اے بی وی پی نے ان کی تقرری کی مخالفت شروع کر دی۔ وائس چانسلر کو دی گئی ایک عرضداشت میں اے بی وی پی نے کہا ہے کہ پروفیسر گوہا ٹیچر یا اکیڈمک نہیں بلکہ ایک کمیونسٹ ہیں، اور اگر انہیں احمد آباد یونیورسٹی میں پڑھانے کی اجازت دی گئی تو جے این یو کی طرح یہاں بھی ملک دشمن جذبات کو ہوا ملے گی۔ اے بی وی پی نے ان کی کتابوں سے بعض اقتصابات بھی پیش کیے ہیں جنہیں تنظیم نے ملک دشمن بتایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پروفیسر گوہا کی تحریروں میں ہندو ثقافت کی توہین کی گئی ہے۔ اے بی وی پی کی تحریک کے بعد احمد آباد یونیورسٹی زبردست دباؤ میں تھی۔ اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ کیمپس میں پروفیسر گوہا محفوظ نہیں ہوں گے۔ ان حالات کے پیش نظر گوہا نے وہاں پڑھانے سے معذرت کر لی ہے۔ ادھر دلی یونیورسٹی کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نے ملک کے معروف مفکر اور دلت ادیب کنچن الہیا کی 3 کتابوں کو یونیورسٹی کے پوسٹ گریجویٹ کورسز سے ہٹانے کی سفارش کی ہے۔ وائی آئی ایم ناٹ اے ہندو، بدھاس چیلنج ٹو برہمنزم اور پوسٹ ہندو انڈیا یونیورسٹی کے ماسٹر کورسز کے نصاب میں شامل تھیں۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کا کہنا ہے کہ ان کتابوں میں ہندوازم کی توہین کی گئی ہے۔ یونیورسٹی علم حاصل کرنے اور جستجو کا مرکز ہوتی ہے، جہاں تحقیق و تجزیے میں کسی ایک تصور، نظریے یا سوچ کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ یونیورسٹی تعلیم کا ایک ایسا مرکز ہے جو سبھی تصورات کے لیے کھلا ہوتا ہے اور جہاں بحث و مباحثے اور تنقید کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یونیورسٹیز جمہوری نظام کا بھی ایک اہم ادارہ ہے، جہاں علم و دانش کے ذریعے آرٹس، سائنس اور دوسرے شعبوں میں نئے تصورات ابھرتے ہیں اور نئے خیالات جنم لیتے ہیں۔ انڈیا میں بی جے پی کی حکومت کے قیام کے بعد ملک کی یونیورسٹیز کی خود مختاری کو کافی حد تک کمزور کیا گیا ہے۔ ملک کی سب سے سرکردہ یونیورسٹی جے این یو کو ملک دشمن قرار دیا گیا۔ مسلسل دباؤ کے نتیجے میں یونیورسٹیز میں بحث و مباحثے اور سیمینار وغیرہ کا عمل بری طرح متاثر ہوا ہے۔ یونیورسٹیز اب ایسے موضوعات پر بحث و مباحثے اور سیمینار کرانے سے ڈرتی ہیں جن سے حکومت یا آر ایس ایس کے ناراض ہونے کا خدشہ ہو۔ دائیں بازو کی سیاست کے اس دور میں سب سے گہری چوٹ علم جستجو کے اداروں اور اظہار کی آزادی پر ماری گئی ہے۔ ایک عرصے سے دانشور، پروفیسرز، ادیب اور اعتدال پسندی میں یقین رکھنے والے طلباء یونیورسٹیز کی خود مختاری اور اکیڈمکس کو حکومتی مداخلت سے آزاد رکھنے کے لیے پوری شدت سے ہر طرح کے دباؤ کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن ریاست کی طاقت رفتہ رفتہ ملک کے تعلیم اداروں کو اپنی گرفت میں لے رہی ہے۔ ایک کھلے معاشرے اور جمہوری نظام کے لیے یہ یقیناً ایک برا اور مایوس کن وقت ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر اپنا کالم پیش کر رہے تھے، اور یہ کالم آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو bbcurdu.com ہی کی ایک اور خبر کے بارے میں بتاتا چلوں۔ سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہے کہ آسیہ بی بی کینیڈا چلی گئی ہیں، اور اس وقت جو ہے آسیہ بی بی ان کینیڈا اور آسیہ بی بی کینیڈا کے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگے تھے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر کے انٹرویو کے حوالے سے یہ خبر گردش کرنے لگی تھی، اور اس خبر کی مکمل تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے، بالی ووڈ راؤنڈ اپ آنے کو ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اس ہفتے بالی ووڈ میں کیا کچھ ہوا جاننے کے لیے سنتے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ، پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
شام مستانی کیوں نہ ہو، کل یعنی 2 نومبر کو کنگ خان کا ہیپی برتھ ڈے تھا۔
دیکھو دیکھو ہے شام بڑی دیوانی، دھیرے دھیرے بن جائے نہ کوئی کہانی۔
ان کی دیوانی پوری دنیا ہے، کیونکہ یہ ہے بالی ووڈ کے سب سے بڑے رومانٹک ہیرو، اور کہا جاتا ہے کہ اسکرین پر رومانس کرنے میں شاہ رخ کا کوئی جواب نہیں۔
آنکھوں میں تیری عجب سی عجب سی ادائیں ہیں۔
ویسے کوئی اور بھی ہے جن کی آنکھوں نے لاکھوں کو کریزی کیا تھا؟ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ایشوریا رائے کی۔
نمسکار، ہیلو ایوری باڈی۔
ان کے دیوانے ہزاروں نہیں لاکھوں میں تھے، اور ان دیوانوں میں سلمان خان اور وویک اوبرائے بھی شامل تھے، لیکن بازی لے گئے جونیئر بچن، جن کے ساتھ سابق مس ورلڈ نے اس ہفتے اپنا 45th برتھ ڈے منایا۔ ایشوریا جی، اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، کیا کہیں گی؟
لفظوں میں نہیں کہوں گی، میں یہ کہوں گی کہ سب سے اچھی کمپلیمنٹ یہ رہی ہے کہ لوگوں کا جو پیار ہے اور آشیرواد جو رہا ہے اتنے سالوں سے، اور ابھی بھی جس میگنیٹیوڈ کے ساتھ ہے، آج بھی میں کہوں گی یہی سب سے بڑی کمپلیمنٹ ہے ان کا، جو آج بھی اتنے فورس کے ساتھ، اتنے اٹیچمنٹ کے ساتھ ہے، دیٹ از دی موسٹ اسپیشل۔
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ میں شادیوں کا موسم ہے، اس مہینے جہاں رنویر سنگھ بینڈ باجا بارات کے ساتھ دیپیکا کو لینے جائیں گے، وہیں پی سی یعنی پرینکا چوپڑا اور ان کے ہالی ووڈ منگیتر نک جونز بھی شادی کی تیاریوں میں ہیں۔ کیا بات ہے!
بالکا تمہارے سپنوں کا راج کمار آ رہا ہے۔
بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا ملن، प्रियंका जी, फॉरेन में इंडियंस के बारे में लोगों की सोच के बारे में क्या कहेंगी?
इंडियंस को हमेशा एक तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपना सर हिला के बात करते हैं, हम हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता है, हमारा एक्सेंट उसका मजाक उड़ाया जाता है, हमारे खाने का करी की स्मेल जो हम जो खाना बनाते हैं हमके इंडियन के ऊपर हमेशा होता है, उसका मैनरिज्म्स हमारे, उन सब चीजों का हमेशा से मजाक उड़ाया गया है, हमको सीरियसली कभी लिया ही नहीं है उस वजह से।
दबंग खान के जीजा जी आयुष शर्मा की लव रात्रि आई भी और गई भी, यानी गुजराती छोरों ने कोई कमाल नहीं दिखाया, लेकिन आयुष शर्मा का कहना है कि पहली फिल्म और खास तौर पर उसके गानों ने उन्हें पहचान दिलवाई।
एक पहली फिल्म का इनिशिएटिव होता है कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपको एटलीस्ट पहचान जाए, तो आई थिंक बिफोर इवन माय फिल्म रिलीज्ड माय म्यूजिक हैड डन दैट फॉर मी, लाइक बीइंग अ गुजराती गरबा सॉन्ग इट प्लेज इन दिल्ली, इट प्लेज इन कोलकाता, इट प्लेज इन साउथ, आई हैव वीडियोस कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क में कोई डांस कर रहा है चौगाड़ा पे, कोई लंदन में डांस कर रहा है, कोई दुबई में परफॉर्म कर रहा है, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस सॉन्ग हैज गिवन मी आइडेंटिटी।
आयुष जी, आप भी आखिरकार एक्टर बन ही गए।
मैम ये तो पब्लिक के हाथ में, मेरा काम है हार्डवर्क करना, अभी मैं स्टार्ट हुआ हूँ, अभी मुझे अपने आप को एक्टर कहलाने के लिए बहुत फिल्में करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। आई थिंक अगर इंशाल्लाह मेरा 20 साल का करियर हुआ तो 20 साल के बाद जब मैंने बहुत सारे फिल्में में काम किया होगा, हाइज देखे होंगे, लोज देखे होंगे, तब मैं अपने आप को एक एक्टर बोल सकता हूँ। फॉर नाउ आई थिंक मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता
हूँ। यस, हु इज इट?
डॉन।
इन्हें डॉन कहें या रईस, राहुल कहें या राज, इन्हें लोगों ने हर रूप में चाहा और सराहा है।
सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा,
ये वो हैं जिनके करियर का सूरज ऐसा चढ़ा कि आज तक नहीं डूबा, इनकी जिंदगी का हर ख्वाब पूरा हुआ, और वो भी इस तरह कि किसी ने ख्वाब में भी ना सोचा होगा।
कोशिश, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो कोशिश करते हैं वो कभी नहीं हारते।
कोई ने किंग खान कहता है तो कोई रोमांस का शहंशाह। टीवी सीरियल फौजी से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाले शाहरुख जब दिल्ली से मुंबई आए तो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि शोहरत और कामयाबी इस तरह उनके कदम चूमेगी।
ले जाए जाने का हवाएं, हवाएं, ले जाए तुझे का हवाएं, हवाएं।
इस हफ्ते शाहरुख हुए हैं पूरे 53 साल के।
18 साल की उम्र में एक बर्थडे होता है, फिर 21 साल की उम्र में होता है, फिर 40 में होता है, देन फिल्म इंडस्ट्री में 50, 75, 100, इंशाल्लाह 125, ऐसे लैंडमार्क्स होते हैं। तो अगले 10, 20, 25, जब तक मैं 75 का होऊंगा मैं बहुत ज्यादा स्माइल करूंगा। दैट्स द रेजोल्यूशन आई हैव।
सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
शाहरुख खान एक मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, उनके वालिद एक फ्रीडम फाइटर थे और उनका ताल्लुक शहर पिशावर से था जो इस वक्त पाकिस्तान में है। 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले शाहरुख खान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े फिल्म स्टार्स में से एक कहे जाते हैं।
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ सालिमा, ओ सालिमा।
शाहरुख एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने नेगेटिव रोल्स में हीरो बनकर जबरदस्त फिल्में दी।
I love you, Kiran.
शाहरुख के बारे में कहा जाता है कि आज का यूथ उनका स्टाइल कॉपी करना चाहता है, लेकिन शाहरुख कहते हैं कि खुद का अपना स्टाइल बनाएं।
हाँ, स्टाइल वाइज मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार वही पहनना जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करते हो, किसी को कॉपी नहीं करना, फैशन फॉलो नहीं करना, फैट फॉलो नहीं करना। वेयर योर एटीट्यूड, वेयर अ गुड परफ्यूम एंड वेयर द क्लोथ्स दैट सूट यू, डोंट ट्राई टू बी स्टाइलिश एनी अदर वे।
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सिमरन, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी।
1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख के रोमांटिक अवतार ने उनकी इमेज ही बदल डाली।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है और मोहब्बतें जैसी फिल्में आई और शाहरुख इंडस्ट्री के नंबर वन रोमांटिक हीरो बन गए और मिलियंस के दिलों पर राज करने लगे। तो इस कामयाबी का राज क्या है?
मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे अंदर ये डर है कि हम फेल हो सकते हैं, तब तक हम बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं और तब तक ही हम जिंदा हैं और खुश हैं। और आई एम वेरी प्राउड टू फील अबाउट माई सेल्फ कि मैं जब भी सुबह उठता हूँ मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं रात होने तक वो सब कर पाऊंगा जो मैं करने के लिए उठा हूँ। या अगला दिन होने तक हर तरह से, चाहे वो एज एन एक्टर है, एज अ दोस्त है, एंड स्पेसिफिकली नाउ एज अ फादर, तो मुझे भी हमेशा डर लगता रहता है, जैसे आप सबको लगता है, आप सबको कमी महसूस होती है, लेकिन मैं चलता रहता हूँ क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि एज लॉन्ग एज आई कीप वर्किंग, एज लॉन्ग एज आई कीप बिलीविंग, आई विल बी एबल टू ओवरकम ऑल माई फेलियर्स.
बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो.
2002 में शाहरुख खान ने जहां देवदास जैसी फिल्म की, वहीं चक दे इंडिया और स्वदेश में उनका एक नया रूप देखने को मिला. देवदास का किरदार उनकी इमेज से बिल्कुल मुख्तलिफ था.
जब मुझे मौका मिला देवदास फिल्म में काम करने का, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट रीजन, जब संजय लीला बंसाली मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ. मुझे सब लोगों ने कहा ये फिल्म मत करना क्योंकि दिलीप साहब की क्लासिक है और बहुत बेवकूफ़ी होगी ये फिल्म करना. संजय लीला बंसाली लुक्ड एट मी एंड ही सेड, आई थिंक यू हैव द आईज दैट कैन पोर्ट्रे दिस रोल एंड यू लुक लाइक दिलीप कुमार.
शाहरुख को इंडस्ट्री में 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उम्र के इस हिस्से में वो हीरो के किरदार के साथ पूरा इंसाफ करते नजर आते हैं.
मुझे अभी भी पूरा कैलकुलेशन नहीं मालूम है किस हिसाब से 25 साल हुए, मुझे ऐसा लगता है 26 से 27 हो गए, बट इट फील्स वेरी गुड यार, आधी जिंदगी निकल गई. सो हाफ माई एज इज गॉन, मैं ये सर्विस कर रहा हूँ कि एक्टिंग कर रहा हूँ, और अपने लिए भी की मैंने बहुत, अपने लिए भी बहुत नाम कमाया, खुशी कमाई, और फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा काम करता रहूं कि लोग उस काम से खुश हों. सो 25 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम यार, सिर्फ मैं शुक्रगुजार हो सकता हूं सबका कि इतने सालों तक मुझको बेर किया है और इतने प्यार से बेर किया है और इतनी खुशी से बेर किया है. सो थैंक यू एवरीवन एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. रंग दे तुम्हे गेरुआ
राजे की दिल से है दुआ. शाहरुख खान ने बॉलीवुड में आने से पहले ही 1991 में गौरी से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं. शाहरुख के बारे में कहा जाता है कि वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ही पोलाइट और जेंटल हैं.
नहीं यार, आई थिंक व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, आई हैव 3 ऑफ देम, आई थिंक यू स्टार्ट बिकमिंग जेंटलर. और बीइंग एन एक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, कई बार मैं वो चीजें अपनी फिल्मों में भी लेकर आता हूं, जो कहानियां सुनी हुई हैं या मोमेंट्स सुनी हुई हैं. आई विल नॉट बी एबल टू से कि मैं अब एज के साथ फिलोसॉफिकल हो गया. मेरे घर वाले तो बोलते हैं मैं 15-20 साल से ही बोर कर रहा हूँ अपनी फिलोसफी से. सो ऐसा नहीं है कि अभी हो गया. आई डोंट थिंक बैड थॉट्स एंड आई लाइक टू रीड अ लॉट एंड अंडरस्टैंड दूसरे लोग कैसे सोचते हैं. सो ऐसा नहीं, एज के साथ नहीं, आई थिंक अपनी अपनी एक कुवत होती है, अपना एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, आदमी कैसा बनता है.
इंडस्ट्री में यूं तो शाहरुख के कई फ्रेंड्स हैं जिनमें काजल और करण जौहर सरे फहरिस्त हैं, लेकिन कोई और भी है जो शाहरुख और उनकी फैमिली के बहुत करीब है, वो है सलमान खान.
तो मुझे बहुत इज्जत है उसकी यार, और वो जिंदगी भर इंशाल्लाह कायम रहेगी, मुझ में रहेगी, मेरे बच्चों में रहेगी. और मैं उनको बहुत शुरुआत से बता दिया जब वो छोटे ही थे कि यू नो दिस वन फैमिली दैट लुक्ड आफ्टर आवर फैमिली, व्हाटएवर इट वाज, बहुत छोटी सी थी फैमिली हमारी उस वक्त. तो आई एम वेरी हैप्पी व्हेन गुड थिंग्स हैपन फॉर सलमान.
क्या बवा सिंह, सुना जिसके पीछे लग जाते हो लाइफ बना देते हो.
शाहरुख खान बेशुमार अवार्ड्स के साथ 85 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी है और वो मशहूर क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी हैं. जल्दी ही उनकी फिल्म 0 रिलीज होने वाली है.
आखिर जी, कल रात 3:30 बजे तक मैं आपसे नफरत करता रहा, कि पौने चार आपसे मोहब्बत हो गई.
सीधे मोहब्बत ही हो गई.
हाँ। जो प्यार और मोहब्बत आप लोग मुझे देते हैं, शायद ही किसी को अपनी जिंदगी में इतना मिला हो. थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन माय सैडनेस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन माय हैप्पीनेस, एंड स्पेशली Thank you for always being there on my birthdays.
जब तक जहां पे सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू.
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप. अब चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त. तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल. खुदा हाफिज.
कहानियों में सुना था कि मोहब्बत में आशिक चांद तक ले आते हैं, हमने ये बात सीरियसली ले ली.
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
और बॉलीवुड राउंडअप के साथ ही सरबीन भी अपने अख्ताम को पहुंचा. आज हमारे प्रोग्राम के एडिटर थे जावेद सुमरो, प्रोड्यूसर थे हुसैन अस्करी, लंदन में हमारे स्टूडियो मैनेजर थे निक रैंडल, और इस्लामाबाद में इसरारुल हक. मुझे खालिद करामत को सरबीन की तमाम टीम के साथ इजाज़त दीजिए. आखिर में नाजिया गुलजार से खबरों का खुलासा सुनिए.
تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف احتجاج ختم کرنے کے اعلان کے بعد ملک میں معمولات زندگی بحال. آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بھمبر سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہیں. پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعاون کے 15 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط. امریکہ نے ایران کے خلاف تمام پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک داخلی حملے کے دوران ایک امریکی فوجی ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا ہے. روسی حکومت کے مطابق افغانستان میں قیام امن کے مذاکرات 9 نومبر کو ماسکو میں ہوں گے، جن میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندے شریک ہوں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.